جس کا ذکر قرآن کی آیت کے ساتھ بھائی صاحب اللہ کو اشاعت نبی جی نا کر
چار حالتیں ہیں دنیا، ایک دنیا کی اخلاقی حالت،
کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا پوری دنیا کی اخلاقی حالت کیا ہے، اور دوسرا ہے دنیا کی سیاسی حالت کیا ہے، اور تیسرا ہے کہ دنیا کی معاشرتی حالت کیا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ دنیا کا معاشی حالت کیا ہے. معاشی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں
بات
بے ایمانی کروانی وہ دور کے تقاضوں کے مطابق کہ وہاں حکمرانوں کا زر مواقع کیا تھا, نظم مغلق کا کس پیسے سے چلتا تھا, اس سے کہ جہاز جا رہے ہیں سمندر میں ان کو لوٹ لو, جو پیسہ بچا اسے حکومت کا انجام چلا, یہ زر مواقع اور لوگوں کا پیسہ لوٹو, یعنی کوئی حالت اچھی نہیں, کوئی قانون اور ضابطہ نہیں, مچھلیاں پکڑ کر بیچ دو وہ ٹھیک ہے, اور اسی طرح اخلاقی آپ کیا کہ ذرا آپ کا شراب آپ کی یو آپ کا اصمت دری آپ کی, ایران اور روم دنیا کی دو بڑی سلطنت جیسی دو, ایران اور روم یہ کسی طرح کی جس طرح آج امریکہ کی اور کچھ عرصہ پہلے روس کی قوت کی موت رہی, 56 ریاستیں تھیں روس جو بعد میں ٹوٹ پھوٹ گئی اور سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ گیا, لیکن روس ابھی بھی باقی ہے, سوویت یونین ٹوٹا. اب دیکھیں امریکہ کی بڑی طاقت جس کے پاس بڑا اسلحہ بڑا پیسہ اور جدید مشینری جدید آلات, یعنی امریکہ اگر کسی کو ایٹم بم دے تو بالکل ٹھیک ہے, امن پسند, اسرائیل کو جتنے بندی ایٹم بم بنا دے کوئی قانون کی پابندی نہیں, لیکن پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی بات بات کیوں, اس لیے کہ پاکستان کیوں ایٹم بم بنا ہے, تو یہ دہشت گردی ہے, آپ ہی دہشت گرد رہ جائے گا, اور وہ اس طرح کہ دہشت گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے بھی, تو کیسے روم اور کس طرح کی یہاں یہ دنیا کی دو بڑی سلطنتیں تھیں, بہت بڑی بڑی طاقتیں, اور ان کے ہاں کوئی جمہوری نظام نہیں تھا, ڈیموکریسی نہیں, یعنی کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ جس پہ رعایا کی کوئی مرضی شامل ہو, کہ لوگوں سے بھی پوچھا جاتا جو حکمران بن گیا وہ حکمران پوری رہتا, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا تصور ہے کہ اسلام کے دور میں لوگ بچوں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا, یہ بھی ایک اسلام بات ہے, اسلام نے غلامی کا آغاز نہیں کیا, غلامی اصل میں وہ بادشاہوں کے دور میں چلی جاتی تھی, کہ بادشاہ نے کسی کی حکومت پہ قبضہ کیا جو آدمی گرفتار میں غلام بن گئے, جو عورتیں گرفتار میں نوکریاں بن گئی, اس پہلے سے اسلام چلا تھا, اسلام نے آخر اس کو جب مجھ ختم نہیں کیا بلکہ اس کو ختم کرنے کے ذرائع بنائے, ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا اسلام نے کہا تم غلام آزاد کر دو, ایک آدمی نے قسم کھائی جھوٹی تو اسے کہا کہ اسے غلام آزاد کر دو, ایک آدمی سے کہا تھا تم یعنی اگر اتنے غلام آزاد کر دو تو اتنا ثواب ملے گا, تو گویا کہ اسلام نے غلاموں کی آزادی کا تصور تک لوگوں کو دیا کہ آزاد کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا, اور غلام بنانے کا کوئی ثواب نہیں یہ کبھی اسلام نے کہا, تو گویا کہ اسلام نے غلامی کے خاتمے کی تجاویز دی, تو یہ غلامی کا جو تصور ہے یہ بھی اسلام سے پہلے تھا, کہتے ہیں روم اور مصر کے نام ان لوگوں کے دور میں تھا, کہ وہاں ہوتا یہ تھا کہ ایک بادشاہ دوسرے مملکت پہ قبضہ کرتا, اس کے لوگ گرفتار کر کے غلام بنایا جاتا, اور غلام بنانے کے بعد ان کو اذیتیں دی جاتی, اس کو گہرے گھروں میں پھینک دیا جاتا, اس کے ہاتھ اور بچیاں باندھ کر جنگلوں میں پھینک دیا جاتا, اور اس کو طرف سرکار کا پار کروا دیا جاتا, کوئی بھی پوچھتا تھا یا قیدیوں کا کوئی حق ہے, کوئی مزدوروں کا حق ہے, گرفتار لوگوں کا حق ہے, ایسا نہیں تھا, لیکن آپ بالکل اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ رسولوں کا سفر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کچھ لوگ قید کر کے لائے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حویلی میں بند کر دو, اسی حویلی کے ساتھ حضور کا ہاتھ تھا, تو عرب صبح پیغمبر تہجد کے اوپر اٹھ بیٹھے, اور حضور نے فرمایا عائشہ آج رات مجھے نیند نہیں آئی, حضور کا حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا, فرمایا کہ جو قیدی ہے سات رات کے قیدی پریشان رہے ہیں, ان میں سے کچھ قیدی بھوک کی وجہ سے جھلکتے رہے ہیں, اور تیرے پیغمبر کو قیدیوں کی وجہ سے نیند نہیں آئی, اور حضور نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک قیدیوں کے لیے قانون جاری رکھو کہ جو کھانا تم کھاؤ وہی قیدیوں کو کھلاؤ, جو کپڑے تم پہنو وہی قیدیوں کو پہناؤ, تو اب تو توجہ پائیں کہ قرآن پاک نے اور میرے رسول نے کس طرح قیدیوں کو عزت بخشی, کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے کوئی قیدی کی عزت نہیں تھی, کوئی قیدی کے لیے رابطہ نہیں تھا, کوئی قیدیوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا, لیکن حضور تشریف آئے تو فرمایا ان قیدیوں کی رسیاں کھول دو, ان کے ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے تھے, اور پیغمبر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ نبی کو سارے ہاتھ کی اتنی تکلیف کی وجہ سے نہیں ملے گا, یہ رحمت محمد کا ہوگا سب کا ہو کہ اس کا کوئی آپ کی مقابلہ نہیں کر سکتا, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی رحمت, فرمایا مجھے نیند نہیں آئے ساری رات نہیں ملے گا, تو میرے بھائیوں غریبوں کے حق میں نہیں تھا. مزدور لوگ مزدوری کرتے تھے, کیسے کرتے تھے کہ ایک آدمی کو پکڑ لیا غریب آدمی کو, اس کو کہا کام کر, وہ مزدوری کرتا تھا. دو مہینے چار مہینے آٹھ مہینے میں دو سال چار سال چھ سال گزر جاتے, اس کے بعد اس کو دس روپئے دیں گے پندرہ روپئے دیں گے سات ہزار روپئے گا, یہ مزدوروں کے لیے کام ہوا. اور دنیا شکر کرے گی, عورتوں کی حالت کیا تھی, سفرے کا آپ مطلب دنیا میں تشریف جب نہیں لائے بات بتائی نے کسی کو کہا کہ بدلا ہوا کر گلوں کا تیرے بغیر ایک خاص کی پوری ہوئی سارے جہاں سے کہ حضور کے آنے سے میں نے دنیا بھیرا میں مبتلا کوئی غور نہیں کوئی کہہ رہا قانون نہیں تھا کہ کسی بڑے بڑے
میری طرف سے تجھے کون بتائے گا تو اس بات کا وہ بھی آپ کی نظر پر ہے. اور حضور نے فرمایا یا میرے لیے آپ بتاؤ کہاں سے کلمہ کس تلوار کے دور سے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ ہاں کلمہ رسول اللہ کے پیار کی تلوار سے پڑھا ہے, پیار سے پڑھا ہے. ایک بات کر کے میں آگے چل رہا ہوں. حضرت ابو حیرہ بن جراح سب کو رضی اللہ عنہ انہوں نے عراق پتا کیا. ابو حیرہ بن جراح وہ اپنے فاتح اور روم فتح کرنے والے حضرت سعد کے بھی ہوگا اور بعد دوسرے صحابہ بھی سارا جنگوں کے بعد ہوئے. حضرت عمر فاروق کا دور تھا, حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ملک پتا ہوگا جو علاقہ پتا ہوگا اس علاقہ کے جزیا وصول کیا جاتا. جزیا کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ تھوڑا محفوظ کرے تمہارا دفاع کرے گی. لہٰذا یہ جزیا اتنے سے بیٹھے
جس کا ٹیکس ہوتا ہے سو روپئے اسلام کے اندر جزیا حضرت عمر فاروق نے کی حکومت نے جزیا وصول کیا پورے ایران کے علاقے سے اور کسانوں کا علاقہ تھا روپ وہاں لے لیا. لیکن وہ روپ کا علاقہ انسان کا تھا کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یس نجر کی فوجیں آگے بڑھ چکی ہے یس نجر آگے آتا اس لیے روپ کے تمام فوجیوں کی سپاہی یہاں سے نکلے اور نکل کر ایران جائے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ چونکہ تم لوگوں نے جزیا چھ مہینے کے لیے کیا تھا اور اب آئندہ جو چھ مہینے ہے یہ تم جہاں نہیں رہو گے اس لیے جتنا جزیا تم پورے سال کا لے چکے ہو اور چھ مہینے گزر گئے اور بتایا جو چھ مہینے ہیں ان کا جزیا ان لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹ کرا کے باہر دے اور ان کو کہو کہ عمر کا اعلان ہے کہ ایک سال کا جزیا لیا تھا اور ہم ایک سال تک تمہاری مال نہیں کر سکتے. ہمیں ابھی ہماری موتوں کے لیے اپنے بعد قرآن روپ میں رہا ہے اس لیے ہم یہ جزیا لے کر آئے ہیں. جب ہم اللہ پیرا جب آپ کے ساتھ جزیا واپس لے کر گئے تو عیسائی سارے بات کر رہے تھے اور ایسے کہ اگر آج اس علاقے میں عیسائیوں کی حکومت ہوتی تو عیسائی حکومت بھی جزیا کبھی واپس ہوتا. یہ جزیا جب واپس کرنے گئے تو ہزاروں عیسائی اپنے اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور جزیا دینے والے ان نوکروں اور غلاموں اور ان افسروں سے کہتے تھے کہ باقی بات بعد میں کریں گے, پہلے ہمیں محمد مصطفیٰ ادا کرو. ایسی شریعت دینے تھے ایسا نظام ایسا نظام نہیں دیکھا تو آپ بتاؤ کہ تلوار کے دور سے اسلام پھیلا یا پیار کے نام. میرے بھائی حضور علیہ السلام کی آمد کے وقت یہ دنیا کی کیفیت تھی, معاشرتی حالت یہ تھی, اخلاقی حالت یہ تھی, سیاسی طور پر اسلام تو تھا نہیں کیسر و روم اور اسرائیل عراق کے بغیر پوری دنیا مثلاً روم جو ملک تھا پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی روم کے بغیر اور پوری دنیا کے آپس پر شرک کرنے والے یہ ایران کے بغیر عراق کا بادشاہ جو تھا ساری دنیا کے بت پرستوں آگ پرستوں اور سورج پرستوں پر خوش کرتا اور روم کا بادشاہ عیسائی تھا وہ یہودیوں پر صحابیوں پر اہل کتاب پر پوری دنیا میں خوش کرتا اور اپنے ہاتھ صرف عورت کی کیفیت یہ تھی کہ عورتیں بازار میں لائی جاتی ان کی منڈیاں رکھتی تھی روم میں. یہ منڈی عورت کی ہے لوگ باہر جاتے پیسہ لگاتے لڑکیوں کو لے جاتے یہ عورت کی بات ہے. عراق کے اندر کیا تھا کہ لڑکیاں خوبصورت بن کر بازاروں میں پہ شو کیسوں میں لڑکیاں خرید کی جاتی اور جو آدمی جس عورت کو پسند کرتا لے جاتا پھر کوئی کہنا نہیں تھا کوئی شادی کوئی ہاتھ کوئی دوڑیت کوئی علاقہ کوئی بات اور ایک بازاری چیز جس طرح جوتا استعمال آدمی کر کے پہنتا ٹیشو پیپر کی حیثیت کی ایک عورت استعمال کیا چھوڑ استعمال کیا چھوڑ کوئی ان کو ہاتھ دے گا ایسا دے گا. یعنی یہ جو تصور آج میرے اور آپ کے پاس ہے کہ جناب یہ عورت میری ماں ہے میں اس کی عزت کروں یہ مقصد نہیں تھا. عورت بچہ جمے تب بھی وہ اسی طرح ذلیل تھی نہ جمے تب بھی نہیں. کوئی عورت بہن ہو کوئی عورت ماں ہو کوئی عورت بیٹی ہو
کوئی قانون نہیں تھا اور صرف برائی کے لیے بچہ پیدا ہوتا، وہ بچہ جوان ہوتا، اس اپنی ماں سے بھی برا کر سکتا تھا، اپنی بہنوں سے بھی برائی کر سکتا تھا، اپنی بیٹیوں سے بھی برائی کر سکتا تھا، یعنی کوئی حد تک نہیں ہوگا کہ جناب یہ تو میری ماں ہے میں اس کو بری نظر سے نہ دیکھوں، یہ تو میری بہن ہے میں اس کو بری نظر سے نہ دیکھوں۔ میری مائیں اور بہنیں آج کے دور میں بات کہتی ہیں اور اسلام نے عورت کو پردہ کر کے گھر میں نکال دیا، عورتوں کو بازار میں آنا چاہیے۔ میں اس ماں اور بہن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت رسول اللہ کے آنے سے کہہ جاتا تھا کہ تم بازار میں پھرتی تھی، تمہارے چہروں سے سرخی پاؤڈر بنا کر لوگ بازار میں کھڑا کرتے، تمہاری طرح بری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں محمد مصطفیٰ نے کہا اور میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ میری امت میں جو شخص کسی لڑکی کی طرف بری نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پہلا کر رہا ہے۔ عورت نے تیری عزت کے رب کی حفاظت، اور یہ سب کی عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت بچی ہوتی ہے۔ عورت کی عزت کر، عورت کا احترام کر، یہ تو کسی مذہب میں نہیں تھا، ہندوؤں میں نہیں تھا، مجوسیوں میں نہیں تھا، یہودیوں میں نہیں تھا، عیسائیوں میں نہیں تھا۔ اور یہ جس وقت رسول اللہ تشریف لائے اس وقت نہ کوئی عورت ماں تھی، نہ کوئی بیٹی تھی، نہ بیوی تھی۔ آپ برطانیہ چلے جائیں، ماں کہاں ماں ہے، بیوی کہاں بیوی ہے، بیٹی کہاں بیٹی ہے، اور بہن کہاں بہن ہے، کوئی تصور نہیں۔ وہی کیسے رہے لوگ اور کس طرح اتحاد کا وہ چاہے جانا دور وہ آج لوٹ آیا ہے۔ قرآن پاک نے اس دور کے بارے میں کہا لڑا تبرت نہ تبرجل جاہلیت البولا، یہ پہلی جاہلیت ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ نے اپنے رسول یہ جاہلیت اولا۔ آج اگر عورتیں بناؤ سکاٹ کر کے بازاروں میں آئیں اور ان کے پاؤں چھنک چھنک کر لوگ ان کو بری نظر سے دیکھیں تو اسلام نے اسے ترقی نہیں کہا، اسلام نے اسے جاہلیت اولا قرار دیا ہے کہ والا تبر نہ جنا تبر مجل جاہلیت اولا، کہ اسلام جاہلیت اولا کا خاتمہ کرنے آیا ہے کہ جو لڑکی بے تک ہو کر بازار میں آئے آج کے دور میں اسے ماڈرن عورت کہا جا جائے گا، لیکن اسلام نے اسے جاہلیت اولا کہ وہ چاہیے کہ پورا کے طے کر ہے کہ پہلے جو دور میں بھی لڑکیاں بے آبر ہوتی تھی، یہ کوئی ترقی نہیں تھی، یہ کیا یہ تو سب کس نے دیا کہ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، اگر تیری بہن ہے تب بھی تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو مر کو تمہارے دل میں اس کا خرچہ واجب ہے۔ یہ کنسپٹ صرف اسلام نے دیا کہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے، اور عورت اگر ماں ہے جس نے تجھے جنا ہے اس کے قدموں کے لیے جنت ہو۔ جنت کی تلاش میں کہاں کہاں تم کرتے ہو، سو سو سال کی گئے ماں کراتے ہوئے کہ ہم جنت کی تلاش میں ہیں، پیروں میں پیر گزرے اور یہ اللہ گزرے کہیں چند رات گزرے وہ یہ کام گزرے کہ ہم جنت کے متلاشی ہیں، وہ جنت جس کی تلاش میں ساری انسانیت ماری ماری کرتی ہے محمد مصطفیٰ نے اسی جنت کو باقی قدموں کے لیے چلا۔ اور کیا فرمایا ہر جنت تک کا اقدام ہے وہ مہا کہ جنت ماؤ کے قدموں کے نیچے رہے۔ اسلام کے پہلے کہاں یہ تصور کہ عورت کو اتنا اعزاز ملے، عورت کو اتنی عزت ملے؟ کیا میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک عورت کو ماں ہو اس کو محبت کی نظر سے بیٹا دیکھے تو اسے حج کے برابر جواب دے؟ یہ کیوں فرمایا؟ عورت کو جب عورت بیوہ ہوتی تو اس کا کوئی حق نہیں تھا، جب عورت جواب تھی تو خواہشات کے نقصان کر دیا، عورت بیوہ ہو گئی کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ کہ بیوہ عورت شادی نہیں کر سکتی، ایک لڑکی کی عمر 16 سال اس کی شادی ہو گئی، 4 مہینے کے بعد خاوند مر گیا اس کی عمر ہو گئی 16.5 سال، ٹھیک ہے 16.5 سال کی عورت لڑکی بیوہ ہو گئی، اب مرتے دم تک وہ شادی نہیں کر سکتی، اور بیوہ کی کوئی زندگی نہیں۔ جب عورت بیوہ ہو جاتی لوگ بیوہ لڑکی کو اٹھاتے جنگل میں باندھ دیتے، درختوں کے باندھ دیتے، وہ خوشبور بنا جاتی، وہ درختوں کے جب بن جاتی تو وہ ذلت اور رسوائی کا بیٹر بن جاتی، طرف طرف کے جان دے دیتی، بستر درخت سے بن جاتی۔ آج ہندوؤں میں یہی تو آواز ہے، وہی تو آواز ہے جس کو قرآن نے جاہلیت میں بلا تھا کہ جو عورت بیوہ ہو گئی اس کو اپنے مرد کے ساتھ بھی آگ میں جلا کے جاتا، میرے وفات سے پہلے انہوں نے دیا تھا دو مہینے پہلے کہ اگر عمر آئندہ سال زندہ تھا تو عمر کیا کرے گا کہ اپنی مملکت کے 19 صوبوں کا دورہ کرے گا اور دورہ کر کے ہر صوبے میں ایک مہینہ گزار گا اور ایک مہینہ گزار کر ہر شہر کی بیوا عورتوں کی فرشتے پیار کروں گا اور بیوا عورتوں کے دروازے پر جا کے عمر پوچھے گا کہ ماں میں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں بتا عمر کے لائے کیا ایسے ماحول جب بیوا عورت ٹیشو پیپر کی طرح ایسے وقت میں جب بیوا عورت کی کوئی عزت نہ تھی اسلام پہ دنیا کا مطلب ہے کہ جس نے بیوا عورتوں کو حق سے قدر سے رکھا بیوا عورتوں کی عزت بیوا عورت کتنی بلند ہوتی اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ تو پیغمبر کی بات ایک بیوا عورت حضور کے گھر آئے توجہ ہے آپ توجہ ہے میری طرف بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک بیوا عورت رسول اللہ کے گھر تشریف لائے حضور گھر میں موجود نہیں تھی حضرت عائشہ گھر میں تھی اور حضور علیہ السلام کا پتہ پوچھنے لگی کہ رسول اللہ کا حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ تھوڑا سا تشریف لے رہے ہیں شام کو ایک صبح پڑھائیں حضرت عائشہ نے اس بیوا عورت کو دیکھا جوان لڑکی تھی لیکن تھی بیوا اما عائشہ نے پوچھا تو کون ہے کہتی ہے میں فلاں صحابی کی بیوی ہوں اور میں بیوا ہوں اور صحابی شہید ہو گیا ہے فلاں گھر میں اور میرے پاس یہ دو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی دو بچیاں ایک بچی کو دور میں پکڑا ایک بچی کی انگلی پکڑی حضرت عائشہ نے دیکھا فرمایا یہ بچیاں بڑی پریشان کیا ہوا بچیوں کمزور بیمار تو اس بیوا عورت کا بیمار نہیں کیا ہوا اس کو تو اور افواہ ہو اما نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تو کہنے لگی یتیم بچیاں ہیں میں بیوا ہوں کوئی کمانے والا نہیں ہے کوئی دینے والا نہیں آج چار پانچ دن ہو گئے کہ بچیوں نے کچھ کھایا کیا ہے اور میں کئی دنوں سے بھوکی ہر چار رو گئی اور گھر کے اندر تشریف لے گئی تو کھجوروں کا ایک توسا کام تھا اما نے ایک توسا کام میں بات کرا پھر وہ کھجور سے جانے بیوا عورت گئی تو کھجور توسا کام میں بات کرا تو دو کھجورے تھے کتنے کھجور دو تو اما نے دونوں کھجورے لے کر اس عورت سے کہا کہ ایک کھجور تیرے لیے اور ایک کھجور دو بچوں کی تو جب کھجورے حضرت عائشہ نے اتحاد کر دی تو وہ دونوں بچیاں چپک پڑ گئی اور انہوں نے کھجور چھین لی تو اما نے سوچا کہ یہ بچیاں بڑی بھوکی ہیں تو اس عورت نے وہ دونوں کھجورے اپنی بیٹیوں کو لے لی تین بچیاں کے پاس تو وہ جلدی جلدی کھجورے کھا لی حضرت عائشہ کے دل میں آیا کہ یہ بیوا عورت تو پھر بھوکی رہ گئی اندر گئی کھجوروں کا دوسرا ٹکڑا تھا اس کو چھاڑا بلایا ایک کھجور اس میں ملی گئی اور ایک کھجور لا کر حضرت عائشہ نے فرمایا بہن اب یہ کھجور تیرے لیے یہ بچیوں کے لیے نہیں لیکن جب انہوں نے کھجور اپنے ہاتھوں میں پکڑی تو بچیاں بھی بھوکی تھی تو بچیوں کو دیکھا کہ یہ ترس رہی ہے تو اس عورت نے اس کھجور کے دو حصے کر کے ایک پھانک ایک بچی کو دے دی شام ہوئی حضور تشریف لائے اما عائشہ نے روز کر یہ واقعہ سنایا یا رسول اللہ آج میرے گھر میں ایک بیوا عورت آئی تھی اور اس طرح آپ کے گھر میں میرے گھر میں کھانے کو پوچھ رہا تھا یہ کھجور میں نے اس کو دی حضور دیر تک بیوا عورت کی بات سن کر رو دے رہے اور آپ نے بتایا آئیا اگر بیوا عورت ملے تو اس کے جا کر میرا پیغام دے دینا کہ رسول اللہ کا یاد ہے نبی نے بتایا کہ تم پر جنت واجب ہو چکی کیوں جنت واجب کہ یتیم بچیوں کا سہارا بیوا عورت کی کتنی عزت میرے رسول نے کمائی میرا پیغمبر کتنی عزت کرتے بیوا عورت کہ یہ بیوا عورت ہے مسلمانوں تمہارے دروازے پر تمہارے شہروں میں تمہاری گلیوں میں بیوا عورتیں بھوکی رہے یتیم بچے بھوکے رہے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی بے شک کھانا کھائے اور اس کے گھر میں پڑوسی بھوکا رہے وہ میری شفاعت سے محروم رہے کیوں رہے حضور کے آنے سے پہلے تو یہ کیفیت نہیں حضور جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو بات ہی اور کوئی بیوا عورت کی بات نہیں کوئی کہا بھی نہیں حضور تشریف لائے تو حضور نے انقلاب نہیں آئے اسلام کا انقلاب کر پا اسلام کی بات کر پا وہ واقعہ سلیمان ابن رضی کا کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا اسی کے ساتھ وہ بھی مناسبت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ایک آدمی سلیمان ابن رضی بغداد کے حج کے لیے نکلا 70 آدمی اس کے ساتھ ہیں ایک گاؤں کی طرح بغداد پہنچا حج پہ جا رہے ہیں تو سلیمان بن نبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا،
ایک عورت،
اور وہ عورت بڑی قسم خوشی میں مبتلا،
میں نے دیکھا کہ بغداد ایک گلی کے کونے پر ایک جان کر پڑا
اور یہ عورت چھری لے کر اس مردہ جانور کا گوشت کاٹ رہی تھی۔
سلیمان بن نبی نے دوستوں سے کہا کہ تم سامان لے کر جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عورت اس مردہ گوشت جانور کا گوشت کاٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ سلیمان بن نبی اس کے پیچھے چلے اور جب وہاں شہر گزر گیا باہر گئے تو جنگل میں کیا دیکھا، ایک مکان ہے جس کی چھت نہیں، الماریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ عورت اس پرانے مکان میں داخل ہو گئی۔ سلیمان بن نبی پیچھے ہے تو کیا دیکھا الماری میں سے کہ اس عورت نے اس مردہ جانور کے گوشت کو کاٹا اور کاٹ کر ہڈیا چڑھایا، نیچے سے ہاتھ لگائے گوشت پکڑے لگا۔ سلیمان بن نبی کہتے ہیں مجھ سے رہا گیا، میں نے اس عورت سے کہا بہن تجھے کیا ہوا، تجھے شرم نہیں آتی یہ مردہ جانور کا گوشت پکاتی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی نوجوان تجھے نہیں پتا تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے مردہ جانور کا گوشت تجھے پا رہا ہے اور اب یہاں ہڈیا پہ چڑھاتی ہے بچوں کے لیے، تجھے شرم آتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرا اس سے کوئی شروعات نہیں، تم جا سکتے، لیکن اپنے ماں کے لیے کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا ہے تیری پریشانی کیا؟ وہ روز بن گئی، روز کہنے لگی اے نوجوان تمہارا نام کیا؟ میں نے بتایا کہ میرا نام سلیمان بن نبی ہے، میں بغداد کے تمام گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں علاقے کا سردار ہوں، میں تیری اس حالت کو دیکھ کر تیرے لیے آیا۔ تو وہ روز کہنے لگی میں سید زادی ہوں، میرا کام شہید ہو چکا ہے، میری چار یتیم بچیاں ہیں، کئی دن گزر رہے تھے کھانے پینے کو کوئی نہیں تھا، میں ہر کے سفر میں جا رہا تھا، میں نے تجھے دیکھا میں تیرے پیچھے چلا آیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں جب چار دن سے بچیاں کر رہی تھی میں نے کسی کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلانا برا کر سمجھا تو مردہ جانور کا گوشت کاٹ کر لے آئی، جب کچھ بھی کھانے نہیں تھا۔ سلیمان نے میرے نے کہا ہے کیا اسی گوشت کو اسی طرح چھوڑ دے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ شہر گئے، وہاں جو پیسے اس کے ہاتھ کے تھے اس سارے ہاتھ کے پیسوں سے اس نے آٹا خریدا، گوشت خریدا، سامان خریدا، اس عورت کے پاس لائے، کہا ان یتیم بچیوں کے لیے یہ گوشت پکاؤ، یہ سامان پکاؤ۔ سلیمان کہتے کہ میرے سامنے اس نے گوشت پکایا، روٹیاں پکائی، جب بچیاں شیر ہو کر کھا گئی، کھا کر ہنسنے لگی، خوش ہو گئی، تو میں واپس آیا۔ تو اس عورت سے میں نے کہا کہ یہاں کتنے دن تک ٹھہر ہوگی؟ اس نے کہا میرا راستہ یہی ہو۔ تو سلیمان کہتے ہیں کہ میرا دل نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کے پیسے تو میں نے یہاں دے دیے، چلو میں روزانہ یہاں آ کر اس کی خدمت کرتا ہوا۔ سارے قافلے والوں نے کہا سلیمان ہر پر روز روز لوگ نہیں جاتے، تم کیوں ہر چھوڑتے ہو؟ کہہ رہے تھے نہیں، خاندان میں نبوت کی بیٹی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، نبی کی خاندان کی یتیم عورت ہے، یہ میرا عورت ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ میرے بھائی سارے قافلے والے ہر پر چلے گئے، جب حج سے واپس آئے سلیمان بن نبی کہتے ہیں کہ میں یہیں سے ان کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں چلا جاؤں گا، سارا وقت وہی گزار دیا اس میرا عورت کی خدمت میں۔ واپس آئے سلیمان بن نبی نے ان کا استقبال کیا اور کہنے لگے کیسے حج گزرا؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ تم ہم سے پوچھتے ہو کیسے گزرا، تم بھی تو آدمی ہمارے پاس تھے۔ اس نے کہا میں تو گیارہ دن ہوں۔ اس نے کہا پیدا کرنے والے کا میری قسم ہے، رب کی قسم ہے کہ جب خانہ کعبہ میں سماعت نہیں کیا اس وقت بھی تو تمہارے پاس تھا، جب رسول اللہ کے روزے میں ہم نے سماعت تھا اس وقت بھی تمہارے پاس تھا۔ سلیمان بن نبی رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا کہ ہاں جب تم نے میرے خاندان کی ایک بچی بیوا اور اپنی بچیوں کے لیے تم نے اپنے حق کا سارا پیدا دے دیا، تو اللہ نے تیری صورت پر ایک فرشتہ ہمارے لیے چراغ لگا دیا کہ میرے پیغمبر اس وقت تیری طرف سے حق کرتا رہے۔ یہ اسلام کی دولت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جس دور میں عورتوں کو دھکے دیے جاتے تھے، بیوا عورتیں شدت شدت کروا جاتی تھی، بیوا عورتوں کو درختوں سے باندھا جاتا تھا، بیوا عورتوں کی قدمیوں میں کوئی سہارا نہ تھا، دنیا کا سب سے بڑا سردار دس بیوا عورتوں سے شادی کر کے اس نبوت کو میں بستر سناتا ہے جس طرح سنانے سے اللہ کا قرآن کرتا رہا اور قرآن کہتا رہا میں امہات ہوں امہات ہوں، کہ یہ ساری عورتیں امت کی مائیں ہیں جو سکتی نہیں جو بے چارتی میں مبتلا تھی، لیکن میرے پیغمبر نے ان کو پوری کائنات کی ماں بنا کر کہا کہ میں بیوا عورتوں کا سہارا ہوتا ہوں۔ دنیا معاشی حالت، اقتصادی حالت، معاشرت کی حالت حضور کی آنے سے پہلے کیا، یہ میں نے پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ آئندہ ان شاء اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور پیدائش سے متصل پہلے جو خاندان آپ کا اللہ نے دیا اس کے بارے میں اور عورتوں کے وہی باغرات رہ گئے ہیں وہ ان شاء اللہ خطرناک باغ جاتا ہے والا بھی آپ سے باغ ہوتا ہے لگ جائے بے قرآن. ایک تو روح بات میں جا کرتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ کل شام کو عشاء نماز کے بعد جہاں کمیٹی باغ میں روح نماز پارک میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے لگے آپ کے ماتر کا اس کانفرنس میں آپ لوگوں کی شرکت ضروری ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ پورے علاقے کے لوگ اس کانفرنس میں نہیں ہو اور ان شاء اللہ کانفرنس میں ہم یہ دعا کرائیں گے. میرے دو بڑے لڑکوں نے قرآن کے اوپر محمد کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑی بات بات ہے دو لڑکے قرآن کو یہ موقع واپس ہو رہے ہیں اس کے لیے میں نے اس دوستوں کو بلایا ہے دعوت کی ہے اور بزرگ بھی آ رہے ہیں ان شاء اللہ ان کے سب سے قرآن کی دعا بھی جلد سے جلد ہوگی اور آپ سے خصوصی درخواست ہے تو اس کانفرنس میں مواد کے ساتھ نہیں ہوگا مولانا علی حیدری صاحب اور بڑے بڑے مواد کل رات کے بعد ہیں اور کبھی بات کا یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور سب نے قرآن کی بہت ہوگی ہے اس میں ان شاء اللہ آپ رات کی شرکت آئے کے ساتھ ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ ایک آدمی نے روکا لکھا ہے بہت لمبا روکا ہے اس کی تقریب اس کے جواب کے لیے چاہیے. جواب نہیں دیا جا سکتا جس ساتھ نے یہ سوالات کیے ہیں وہ بات میں یہ سوالات پوچھ سکتا ہے. یہ تو آپ میں اگر کبھی ہے تو لاہور میں مسئلے شام کا واقعہ جو آپ سن چکے ہیں کہ آپ آدمی وہاں نہیں ہوئے اور ابھی تک ان کا کوئی ملزم گرفتار نہیں. یہ کتنی بڑی بےحسی ہے پاکستان کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کہتا ہے کہ یہ مسجد شام لاہور کا واقعہ جو ہے یہ اسلامی کالج ہے انڈیا کو کہہ کر رہی ہے اور جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ کہتی ہیں شیعہ نے یہ کام کرا ہے. یہ بالکل غلط بات ہوئی. آج میں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسجد احسان کے واقعات کو متعین نوجوان کو گرفتار نہ کیا گیا تو سپاہی صاحب کا خود بار میں حکومت کے انتظام میں ہمیں قاتلوں کا پتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں جان کے اشتہار مرتب جنہوں نے یہ کام کیا اور جو پورن جلسہ 6 ستمبر کو لاہور میں ہمارا ہوا جلسے کے بعد میں نے جانا تھا اسلام آباد وہاں گیا اور بعد میں جو اس پر واپس چلے جا رہے تھے ان پر شیعہ نے ہینڈ گرنیڈ ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک لڑکے کے سر پر گرنیڈ لگا اور نہیں پڑا دیوار پر جا کر پڑا اور دوسرے لڑکے پر پیرنگ ہوئی. یہ شیعہ کی طرف سے تشدد کے وہ واقعات کہ جن کو اگر نہ روکا گیا تو پاکستان میں ایسا خوفناک تصادم ہوگا کہ جس کا تصور بھی شیعہ نہیں کر سکتا. ہم نے آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کوئی ایسی عسکری قوت تشکیل دیں جس سے شیعہ کے ان گنڈوں کا مقابلہ کریں جن کو پاکستان میں نرم کا سوال کھانا اصل اور پیسہ دے رہا. اور ہمیں اس بات تلقین ہے بلکہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ ایران کا سفارت خانہ جو پاکستان میں جس کے 6 عدد خانہ کر رہے ہیں پنجاب میں وہ ان بدماشوں کو اسلحہ فراہم کر رہا. مجھے بتاؤ کہ گلگت کے امامیہ مسجد میں جو گزشتہ مہینے اسلحہ برآمد ہوا اس میں 14 راکٹ لانچر برآمد ہوئے. یہ کمشنر گلگت کی پریس کانفرنس چھپ چکی ہے 149 کلاسکوں سے برابر 300 ہے گرنیڈ برابر ہوئے. مجھے بتاؤ اتنی کلاسکوں میں ایران کے سفارت خانے کے بغیر کون دے سکتا. ایران کا سفیر شیعہ کو مسلح کر رہا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ پھر مقابلے میں سپاہی صحابہ بھی اپنے تاثروں کو مسلح کرے. اگر شیعہ نے یہ بدماشی طرف نہ کی تو پھر ہم بھی ایک ایسی عسکری قوت تشکیل دیں گے کہ جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت سپاہی صحابہ کی کارکنوں پر زیادتی نہیں کر سکتی. لیکن ہم وارنس دینا چاہتے ہیں. آج کراچی کے ایک اخبار میں میں نے پڑھا کہ حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سپاہی صحابہ پر پابندی لگائے جس